بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وجل رجم پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، خدا متعال کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، خدا متعال کا بڑا لطف و کرم ہے، اس نے سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے، سید الشہداء کی عزاداری کی سعادت نصیب فرمائی ہے، خدا کے حضور ان دعاؤں کے ساتھ کہ مرتے دموں تک ہمیں سید الشہداء کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے جانصاروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد عجل فرجہم. پروردگار عالم نے انسان کو بے پناہ سعادت صلاحیتوں کے ساتھ، توانائیوں کے ساتھ خلق فرمایا ہے. جن لوگوں نے بھی انسان کے وجود کے بارے میں مادہ پرستی سے ہٹ کر کچھ تحقیقات انجام دی ہیں، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ انسان کوئی معمولی وجود نہیں ہے، اس کے اندر طاقتیں بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر توانائیاں بہت زیادہ ہیں. ہاں، کچھ نظریات ایسے ہیں جنہوں نے انسان کو مادیت کے اندر محصور کیا، جس کو ہم لوگ مادہ پرستی تعبیر کرتے ہیں، میٹیریلزم تعبیر کرتے ہیں. ان لوگوں نے انسان کو جسم کے سوا کچھ نہیں سمجھا، البتہ اس میں بھی تعجب کرتے ہیں، حتیٰ وہ جو جسم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا عجیب جسم ہے، اس کے اندر مثال کے طور پر مائکرو آرگنزمز ہیں، اربوں اس کے اندر موجودات ہیں جو اس جسم کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انسان کی عظمت کو اسی 50-60 سال کے اندر دیکھتے ہیں، 70 سال جتنی بھی زندگی اس نے گزاری، تو وہ بہت بڑے حصے کو مس کر گئے کہ انسان کے وجود میں اس کے علاوہ کیا ہے. اب وہ جو آسمانی ادیان ہیں یا وہ نظریات ہیں جنہوں نے مادہ پرستی سے ہٹ کر انسان کے اوپر محنت کیا ہے، ان کو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی انسان اتنا مختصر نہیں ہے، اور اس میں ظاہر ہے پھر مکاتب کا فرق ہے. کچھ اسکول آف تھاٹس ہیں جو زندگی کو ہی اتنا ہی دیکھتے ہیں جو دنیا کی زندگی ہے، اور زیادہ تر جو آسمانی مکاتب ہیں ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا صرف یہ نہیں ہے، زندگی صرف یہ نہیں ہے، زندگی بہت طولانی ہے، یہاں مریں گے پھر کہیں اور جائیں گے پھر وہاں سے کہیں اور جائیں گے پھر کہیں سے کہیں اور جائیں گے. تو اس اعتبار سے انسان کی مختلف تفسیریں ہوئی ہیں, انسان کے بارے میں مختلف انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوئی ہیں. اور یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے, اور وہ ہے کہ انسان کی ترقی کسے کہیں گے, انسان کا تکامل کسے کہیں گے. انسان مانتے ہوئے کہ اس کے اندر صلاحیتیں ہیں, یہ صلاحیتیں طاقت میں آئیں گی کیسے, بہت بڑا ایک ٹاپک بنتا ہے. اس کے اوپر کچھ آرائز پیش کریں گے, اور جو اس ان چند مجالس کے لیے موضوع ہمارے پاس ہے وہ موضوع آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. مجموعی طور پہ تو ہم نہج البلاغہ پر ہی رہیں گے, اور اس کے اندر جو کچھ عرض کرنا ہے اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جو بنیاد میں سب کو پتہ ہے, چاہے وہ جو مادہ پرست ہیں اور وہ انسان کو باڈی کے سوا جسم کے سوا کچھ نہیں دیکھتے, چاہے وہ جو جسم کے علاوہ روح کو پہچانتے ہیں, آپ اس کی مختلف تعبیرات کر سکتے ہیں, روح کہہ سکتے ہیں, نفس کہہ سکتے ہیں, کوئی مثلا اس کو اور الفاظ میں بھی یاد کرے گا, بہرحال وہ جو مادے کے علاوہ جو کچھ ہے انسان کے اندر, کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے اندر ہوں, ایک بات سب کو بتائے وہ یہ کہ اگر آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو یہ اپنی حیثیت کو حاصل نہیں کر پائے گا, چاہے وہ جسم ہو چاہے وہ روح ہو. تو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی مادی طاقتوں کو بروئے کار لائے اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرے تو آج کی دنیا میں کیا بن جاتا ہے, آج کی دنیا میں کم از کم وہ اسپورٹس مین بن جاتا ہے, ایتھلیٹکس میں چلا جاتا ہے. مثلا اس قسم کی طاقت کو اگر بہتر سے بہتر کرے, بہترین پہ پہنچائے تو کیا بنتا ہے, تو مثلاً آج کی دنیا میں کہتے ہیں وہ ورلڈ چیمپئن ہو جائے گا, اولمپئن ہو جائے گا, اولمپکس کا کوئی میڈل لے لے گا, یہ ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. تو یہ دنیا کی حد ہے, دنیا کی حد اتنی ہے, اس پہ آ کے رک جاتی ہے. کہ مثلاً انہوں نے انٹرپریٹیشن کی کہ بھئی انسان کیا ہے, انسان جسم ہے, جسم کو بہتر بناؤ تو کیا بنے گا, جسم کو بہتر بناؤ تو وہ قدیم زمانے میں تھا جنگجو بنے گا بس. آج کی جدید شکل میں جسم کو بہترین بنائے تو کیا بنے گا, اسپورٹس مین بنے گا. جنگجو میں تو جسم ویسے ہی ختم ہو گیا ہے, آپ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہیں, جہاز میں بیٹھے ہیں, تو آپ کے جسم کو کوئی بہت زیادہ اعلیٰ ہونا ضروری نہیں ہے, کیسا بھی ہو چلا لیں گے. تو جسم کو کون بہتر بناتا ہے, اسپورٹس مین بہتر بناتا ہے. البتہ جو اسپورٹس ہیں یہ بھی پرانے زمانے کی جنگوں کی چینجڈ فیگر ہیں, ابھی بھی کچھ کچھ باقی ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں بھائی تیر کمان اسپورٹس کے مقابلے میں ہے, میراتھون ہے, بھاگنے کا مقابلہ ہے. آج کے زمانے میں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے, اس میں اگر تیز بھاگ بھی رہا ہے تو کیا ہوا, پہلے کے زمانے کی ضرورتیں تھیں. یہ تو مثلا پتھر گھما کے پھینکے گا, مثلا تیر کتنی دور پھینکے گا, نیزہ کتنی دور پھینکے گا, سوئمنگ کتنی تیز کرے گا, یہ پرانے زمانے کی ضرورتیں تھیں, چل رہی ہیں, پہلے جنگ میں کام آتی تھیں. تو انسان کا کمال یہ تھا کہ وہ جنگجو بن جاتا تھا, اب وہ اسپورٹس کے اندر آ گئی ہیں تو اب انسان کا کمال یہ کہ اسپورٹس مین بن جاتا ہے. لیکن کیا ہوا پھر, ایک گولڈ میڈل لے لیا, اس کے بعد کیا ہونا ہے, اس کے بعد مر جائے گا, قبر میں گیا, نہ گولڈ میڈل ساتھ جانا ہے اور نہ وہ اس گولڈ میڈل سے اس کو کچھ ملنا ہے, پھر معاملہ ختم ہو گیا. یہ مادہ پرستی ہے. اچھا اگر کسی اور سمت میں جائیں گے تو وہ مثلا جسم سے نکلے گا, دولت میں آئے گا, شہرت میں آئے گا, طاقت میں آئے گا, اینڈ کیا ہوگا, اینڈ یہ ہوگا کہ مثلا 20-25 سال میں شہرت ملے گی, 40-42 سال شہرت کو انجوائے کرے گا, اور وہ بھی نہیں پتہ کہ انجوائے کیسے کرے گا, اس کی بھی داستانیں ہم سب کو تقریباً پتہ ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اینڈ میں جا کر اگر امریکہ میں ہوا تو وہ کسی ڈرگز کی اوور ڈوز میں آ کے مر جائے گا, زیادہ تر تو وہاں یہی ہوتا ہے, جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی ہو جاتا ہے. اسلام اور یہ جو ادیان ہیں وہ انسان کو اتنا چھوٹا نہیں دیکھتے, اتنا حقیر نہیں دیکھتے کہ انسان کی معراج یہ ہو کہ وہ مثلا نعوذ باللہ آج کی دنیا کے مطابق نشہ اچھا کر لے. اب وہ نشہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, دولت کا نشہ, طاقت کا نشہ, واقعین منشیات. تو انسان اچھا نشہ کر لے, انسان کو یہ ادیان مکاتب اتنا چھوٹا نہیں دیکھتے, وہ انسان کو بہت وسیع دیکھتے ہیں, انسان کے پاس طاقتوں کو توانائیوں کو دیکھتے ہیں. تو ان کا جو سوال تھا بہتر انسان کون ہے، کیسے بننا ہے، وہ تھا جنگجو یا اسپورٹس مین یا ہیروز آج کے زمانے کے. لیکن بات اس سے آگے تھی. جب بات اس سے آگے نکلتی ہے تب پھر ایک اور کوشچن سامنے آتا ہے، اب اس میں اچھا کیسے بننا ہے. اب یہاں پہ بہت لمبی ایک دنیا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی جب آپ پہلے تو اس حصار سے نکلیں کہ اپنے وجود کو صرف مادہ پرستی میں دیکھیں، پہلے تو اس حصار سے نکلیں. اگر اس حصار میں رہے تو 50-60 سال سے زیادہ کی پلاننگ نہیں ہو پائے گی، اس سے زیادہ آپ پلان نہیں کر سکیں گے اس کو. پہلے تو اس سے نکل جائیں، جب اس سے نکل جائیں گے اب دنیا وسیع ہے، اب بہت بڑی دنیا ہے، اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ اتنی بڑی دنیا کے اندر آپ نے کیا حاصل کرنا ہے. اب یہاں پہ جو کردار آتا ہے وہ آتا ہے ایک استاد کا. ذرا سا اس بارے میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد. ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی جو ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، اردو میں ہم لوگ شاید زبان کی احساس کمتری میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ ٹیچر زیادہ رسپیکٹ فل لگ رہا ہے استاد کے مقابلے میں. تو چونکہ ہم لوگ زبان کی کم احساس کمتری میں پھنسے ہوئے ہیں، تو لیکن میں خیر استاد پہ رکھ لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے. یا مثلا سکھانے والا جو کچھ بھی ہے، معلم کہہ سکتے ہیں، رہنما کہہ سکتے ہیں آپ، وہ ذرا زیادہ اچھا لفظ لگ رہا ہے. یہ جو رہنما ہے اس کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شاگرد کے اندر، سیکھنے والے کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے لیکن اسے بتانے والا ٹارگیٹ ہی چھوٹا دے، کیا کر لے گا وہ بیچارہ. بڑی قسمت چاہیے کہ وہ اپنے رہنما کے بتائے ہوئے آبجیکٹو تک پہنچ جائے اور پھر اس کو سمجھے کہ یہ جو اس نے بتایا تھا ابھی کہانی بہت لمبی باقی ہے، بہت مشکل ہے. اب اگر مثال کے طور پر ہم اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کو اگر ہم رہنما لے لیں اس معاشرے کو، تو یہ ہمارے بچوں کو کہاں پہنچا رہا ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو یا پیسے بنانے کی مشین بنائے گا یا ان کو شہرت کا حریص بنائے گا، اس سے زیادہ نہیں کرے گا. یا تو یہ بنائے گا کہ پیسے کماؤ پیسے کماؤ، تمہیں پیسے سے یہ ملے گا وہ ملے گا وہ ملے گا، یہ ہمارا رہنما معاشرہ یہ کرے گا. یا ان کو حریص بنائے گا شہرت کے لیے کہ تم مشہور ہو جاؤ گے، تمہیں یہ مل جائے گا، تمہیں وہ مل جائے گا. تو یہ بہت برا رہنما ہے. اچھا رہنما کیا کرے گا؟ وہ اس کو بتائے گا مثلا کہ بھائی تمہارے پاس جو کہاں تک تم پہنچ سکتے ہو. اب خدا سے اچھا رہنما تو کوئی نہیں ہو سکتا، خدا نے رہنمائی کی تو ہمیں کیا بتایا؟ عجیب بات ہے، خدا نے رہنمائی کی تو ہم سے یہ کہا کہ میں تمہیں اپنا جیسا بنانا چاہتا ہوں. لمٹ ہی ختم ہو گئی. عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا. یہ بہترین رہنما ہے، یہ وہ رہنما ہے جو اپنے سیکھنے والے کو یہ کہتا ہے کہ تمہاری کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی تمہاری لمٹ نہیں ہے، تم صرف ترقی کرو، ترقی کرو، اتنی ترقی کرو کہ تم اور میں ایک جیسے، ایک فرق کے ساتھ ظاہر ہے، وہ یہ کہ وہ خالق ہوگا اور یہ ہمیشہ مخلوق رہے گا. یہ تو خالق نہیں بن سکتا اب، چونکہ یعنی اپنی ذات میں خود کو تو خلق نہیں کر سکتا، چونکہ خلق ہو چکا ہے تو یہ مخلوق رہے گا. ہاں طاقتیں توانائیاں اس کی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہیں. تو حدیث قدسی فرماتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ چیزیں ہو جائیں تو ہو جاتی ہیں، تم بھی کہو گے ہو جائیں تو ہو جائیں گی. اور میں حی و قیوم ہوں، مجھے موت نہیں آتی، میں تم کو ایسا بناؤں گا تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. تو یہ حدیث قدسی نے معیار کو بہت آگے پہنچا دیا. اب ایک اگلا مرحلہ کہ بھائی خدا نے تو یہاں تک پہنچا دی بات. اچھا یہ حدیث قدسی عرض کرتا چلوں، زیادہ تر کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ ضعیف روایت میں آپ کے سامنے بولوں ہی نہیں، بلکہ وہ بھی نہ بولوں جو روایت ضعیف نہ ہو، نہ سمجھنے والے اس کو ضعیف بنا دیتے ہیں چونکہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، تو ایسی تفسیر کرتے ہیں کہ اس کا معنی بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو ہم بولنے والوں کو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ نہ وہ بولے جو ضعیف ہے، نہ وہ بولے جو ضعیف دماغ ضعیف بنا دیں گے اس کو، چاہے وہ بہت مضبوط ہو، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے ورنہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. آج کل تو ویسے ہی معاملہ بہت خراب ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ اب یہ حدیث قدسی مستند ہے، یہ اہل سنت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، اور اس کے اوپر رلائے کرتے ہیں علماء، عرفاء، فقہا وغیرہ. تو یہ جو اسٹینڈرڈ تھا کہ خدا ہمیں اتنی دور تک لے جانا چاہتا ہے، اب ظاہر ہم لوگوں کے لیے تو یہ کہانی کی طرح ہے، ہم لوگوں کے لیے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کوئی حضرت خضر کا واقعہ سنائے تو ہم کہیں گے ہاں بھائی ایک حضرت خضر ہوتے تھے، اب ظاہر میں تو حضرت خضر نہیں بننے والا، تو ہم لوگوں کے لیے تو ایک کہانی کی طرح ہے. لیکن ایک بات ہے کہ جس خدا نے یہ حدیث قدسی دی، اس نے زمین پہ وہ استاد بھی بھیجے جنہوں نے یہ شاگرد بنائے پھر، یعنی صرف تھیوری پہ نہیں چھوڑا، پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا ہے انہوں نے، وہ بندے بنائے کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور بس خدا نے یہ کیا ثابت کیا؟ خدا نے ثابت کیا کہ بھائی میں نے صرف ایک بات جسے کہتے ہیں کوائن نہیں کی ہے، پورا نظام دیا ہے میں نے، استاد دیے، شاگرد دیے، طریقہ بتایا ہے، اس پہ چلو، اس پہ چلو. ہاں مثلا لوگ کیپیبل نہیں ہوں گے، میرے جیسے ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے، کچھ توانائی رکھتے ہوں گے، کوئی آگے جائے گا، کوئی پیچھے جائے گا، کوئی بھاگتا ہوا جائے گا، کوئی لنگڑاتا ہوا جائے گا، کوئی سلو سلو چلتا ہوا جائے گا، یہ سب تو چالیں چلیں گے لوگ، لیکن نظام پورا دیا ہے اس نے، نظام اس نے پورا دیا، استاد، شاگرد، طریقہ، مراسم، تمام چیزیں بیان کر دیں. اور کون اس نظام کو نبی اور اولاد نبی سے بہتر بیان کر سکتا تھا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج، یا اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج. تو انہوں نے پورا نظام بیان کیا. اور میں تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں کہ نظام صرف بیان نہیں کیا بلکہ کر کے دکھایا، کیونکہ یہ ڈوئیبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف کتابوں کی کہانیاں ہیں. پھر ایک اور کام ہوا، وہ یہ کہ ہر دور میں، اب یہ سمجھ میں آتا ہے، اس کو دعوے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو شاید ثابت نہ کر پاؤں میں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں دعوے کے طور پہ، ہر دور میں شاگرد بھی بنائے، خالی دور نہیں چھوڑا. مثلا ایسا نہیں تھا کہ 1400 سال پہلے وہ شاگرد بنے، مثلا 200 سال پہلے بننا بند ہو گئے، نہیں، نظام چلتا رہا، نظام چلتا رہا ہر دور میں. شہید مطہری نے جو اسلامی علوم کے تعارف پر کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں ایک علم عرفان لکھا ہے، علم عرفان، علم عرفان میں انہوں نے عرفا کی فہرست بیان کی ہے، عرفا کی اجمالی فہرست، پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں، تو انہوں نے کسی حد تک اس فہرست کو بیان کیا ہے. تو ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دور میں، اسی لیے میں نے کہا ثابت کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن کہہ سکتے ہیں ہر دور میں نبی اور اولاد نبی کا دیا ہوا نظام شاگرد بناتا رہا، شاگرد بناتا رہا. ہم اور آپ، یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں، ہمیشہ بھی عرض کرتا ہوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ہم اور آپ بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شروع میں جب بھی یہ شاگرد بنتے تھے، یہ لوگ بہت چھپے ہوئے رہتے تھے، یہ لوگ دکھاتے نہیں تھے اپنے آپ کو. ہم لوگ اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ آخری 250 سال 300 سال میں گویا ٹرینڈ تھوڑا چینج ہو گیا، ٹرینڈ چینج ہو گیا، اور وہ لوگ آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے. اور یہ جو نسل ہے، یہ نسل آخری 40-50 سال، یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری خوش قسمت ہے. یہ مجھے نہیں معلوم، میں اس کو ہمیشہ گولڈن ایرا کہتا ہوں، غیبت کبریٰ کا سنہری دور کہتا ہوں اس دور کو. تمام تر سختیوں کے باوجود، شہادتیں اور تمام تر مشکلات کے باوجود، یہ غیبت کبریٰ کا سنہری دور ہے. اس سنہری دور کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں وہ جو شاگردان معظم تھے، قابل تعظیم شاگرد تھے، وہ شاگرد ظاہر بھی ہوئے، اور انہوں نے گویا جو کچھ پہلے 4-5-50-60 افراد میں محدود رہتا تھا، اسے انہوں نے تھوڑا کھول دیا، معاملے کو انہوں نے کھول دیا. کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. آیت اللہ حسن زادہ آملی نے ایک کتاب میں، امام خمینی کے استاد مرزا جواد ملکی تبریزی کی ایک کتاب ہے المراقبات نام کر کے، میں سنا شاید اردو میں کسی نے اس کے ایکسٹریکٹس کا ترجمہ کیا ہے ابھی کچھ عرصے پہلے، شاید میں نے دیکھی بھی ہے لیکن میں ابھی تھوڑا سا تردد میں ہوں کہ شاید دیکھی یا نہیں دیکھی, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے دیکھی, خواب نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو وہ جو مراقبات کتاب تھی, استاد حسن زادہ عاملی اس کتاب کو بہت پسند کرتے تھے, تو وہ انہوں نے اس کتاب کے پیش گفتار میں جو بعد میں پرنٹ ہوئی تو اس میں لکھا تھا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کتاب پہ چلے تو کئی منزلوں تک شاید اس کو براہ راست استاد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. کہ اگر کوئی اس کتاب پہ چلے تو کئی منزلوں تک براہ راست استاد کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ کتاب اس کو لے چلے گی. اچھا, یہ پہلے ہوتا تھا کیا؟ نہیں, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ مثلا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان عرفاء میں سے کوئی, جہاں تک مجھے یاد آتا ہے, اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں, میری بھی میموری مکس کر دیتی ہے بعض اوقات ناموں کو, شاید سید علی قاضی طباطبائی کا واقعہ ہے. سید علی قاضی طباطبائی کہیں تدریس فرما رہے تھے, یہ لوگ چار پانچ لوگوں سے زیادہ کو نہیں سکھاتے تھے, تو وہ سکھا رہے تھے ایک کتاب سے, ایک اجنبی اندر داخل ہوا اور ان کو ڈر تھا کہ اس اجنبی نے اگر میرے ہاتھ میں یہ کتاب دیکھ لی تو بلوا مچ جائے گا. ویسے بھی سید علی قاضی, بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, نجف میں مخبوط الحواس مشہور تھے کہ بھائی یہ کچھ معاملہ کچھ اور ہے ان کا. کئی کئی گھنٹے قبرستان دارالسلام کے سامنے کھڑے رہتے تھے, تو لوگ کہتے تھے پتہ نہیں کیسا آدمی ہے, کیوں کھڑا رہتا ہے یہاں پہ. تو وہ جو پڑھاتے تھے وہ بھی لوگوں کو مشکوک لگتا تھا, تو وہ کہیں پڑھا رہے تھے, چار پانچ ان کے شاگرد تھے, ایک کتاب ان کے ہاتھ میں تھی اور ان کو ڈر تھا کہ یہ بندے نے اگر دیکھ لیا تو بلوا ہو جائے گا. تو جیسے ہی وہ اندر آیا تو برابر میں آتش دان میں آگ جل رہی تھی, تو آغا نے سب کو اشارہ کیا شاگردوں کے, تم بیٹھے رہو, اور کتاب آتش دان میں ڈال دی, کتاب آتش دان میں ڈال دی. اب شاگرد یہ دیکھ رہے تھے کہ استاد جس کتاب کا مقدس سمجھ کے احترام کرتا ہے اس نے کتاب آتش دان میں ڈال دی ہے, تو کتاب تو گئی اور جل گئی. تو وہ بیٹھے, وہ اب شاگرد سارے اندر کسمسا رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, اب اس کتاب کا کیا ہوگا, یہ تو جل گئی. اور استاد نے کہا کہ سب کو اشارہ کیا کہ تم لوگ خاموش بیٹھے رہو. وہ آئے, جو کوئی بھی آیا اس نے بات بات کی, وہ چلا گیا. جب چلا گیا تو استاد نے آتش دان میں سے کتاب کو صحیح سالم دوبارہ نکال لیا واپس. یہ لوگ اتنا چھپاتے تھے, اتنا چھپاتے تھے. یہ اب کیوں کھول رہا, اب کیوں کھل کے سامنے آئے؟ مثلا سید علی قاضی کا بیچارے کا اتنا بھی احترام نہیں تھا کہ لوگ ان کو باعقل سمجھیں, کافی لوگ ان کو سمجھتے تھے کہ مخبوط الحواس ہیں. اچھا, یہ آج کے دور میں سید آغا مثلا آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت کا جو اتنا احترام ہے, ار ایرا غیرا جانتا ہے, ادھر کا ادھر کا رہنے والا سب سب جانتے ہیں, یہ ایکسٹراڈنری نہیں ہے کیا؟ ڈھائی تین سو سال میں تو ان کے اساتذہ کو لوگ نہیں جانتے تھے, یہ تو چھپا چھپا کے کام کرتے تھے, سب کے سب خاموش رہنے والے تھے. اور میں کئی دفعہ اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کو بھی زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے, بہت کم لوگ جانتے تھے. یہ تو اچانک آخری بیس پچیس سال میں پتہ نہیں کیوں ان لوگوں نے کھولنا شروع کر دیا سارا معاملہ. اس اعتبار سے یہ نسل کوئی خوش قسمت نسل ہے, یا یہ نسل بہت سختی میں پھنسنے والی نسل ہے, اس کا امتحان بہت سخت ہوگا. دو میں سے کوئی ایک معاملہ ہے. میں عرض کرتا ہوں, جن آئے اللہ کے نبی کو قرآن پڑھتا دیکھا, جنہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن عجیب کتاب تھی, اس سے متاثر ہو گئے, واپس جا کے اپنے قوم سے کہنے لگے یا تو خدا نے کوئی بھلائی بھیجی ہے یا اس قوم کو عذاب آنے والا ہے, چونکہ ایسی کتاب بھیجی ہے کہ اب اگر اس کا انہوں نے انکار کیا ان کو خدا نہیں بخشے گا. تو یا تو بھائی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں, یا کوئی معاملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ بڑے میدان میں پھنسنے والے ہیں, کسی بڑے کٹھن میدان میں پھنسنے والے ہیں اور ہم سے کوئی امتحان لیا جائے گا کہ بھائی تمہارے سامنے تو ہم نے وہ کھول کھول کے بتا دیا تھا جو دوسروں کو نہیں بتایا تھا, تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر اب میں آپ کی خدمت میں موضوع عرض کرنے والا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا اللہم صل علی محمد وآل محمد. حمد عجل فرج. تو یہ وہ پس منظر جس کے اندر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو کچھ محنت کرنی پڑے گی. اچھا یہ جو تربیت کا طریقہ کار تھا, ایک تو وہ تھا جو مثال کے طور پر وہ چھپا ہوا طریقہ کار تھا یا بہت سخت تھا, بہت سخت تھا. مثلا شاید آپ المراقبات کے چند صفحے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھائی یہ بتاتے کیوں نہیں تھے. جب آپ صرف یہی پڑھ لیں کہ رات کو سونے سے پہلے کیا کیا کرو, تو آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ بھیا ایسا ہے کہ یہ اردو میں ترجمہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے, یہ عربی فارسی میں رہ جائے. سخت ہے واقعا, ان لوگوں کا کام بہت سخت ہے. اچھا اب اس سختی کے ہوتے ہوئے جو اس کام کے اندر ہے, بہرحال یہ نیا نہیں ہے, راستہ نیا نہیں ہے. کیوں؟ پوری تاریخ کے اندر لوگ ایسے تھے جو آئمہ کے پاس آتے تھے, پوچھتے تھے کہ ہم تہذیب نفس پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. مشہور و معروف حدیث جو ہم اور آپ کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں, عنوان بصری, کہ مثلاً وہ بصرہ کے رہنے والے تھے, مدینے آئے, امام سے ملے, یہ سب ہوا, امام نے بتایا کہ بھائی تم یہ کرو, امام نے ان کو 12 نصیحتیں کیں کہ جس کو یہ لوگ عرفا کہتے ہیں کہ یہ تو سمجھ لیں آپ کا ایسا گائیڈ لائن ہے, آپ کی ایسے بلٹ پوائنٹس ہیں کہ آپ کی جیب میں ہونے چاہیے, ہر دفعہ آپ اس کو دیکھتے رہیں بھائی کیا پوائنٹس ہیں, یہ اس کو پڑھنا ہے ہم نے. تو یہ کوئی نیا نہیں تھا یہ معاملہ. ہر دور میں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں دعویٰ تو کر رہا ہوں لیکن شاید ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہو, لیکن بہرحال لگتا یوں ہی ہے, اہل بیت کے پاس لوگ آتے رہتے تھے, پوچھتے رہتے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور وہ ان کو نوازتے تھے, ان کو بتاتے تھے. کئی دفعہ شاید آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے وہ یہ کہ دنیا کوئی اہل بیت سے مانگنے آتا تھا تو بہت آسانی سے دیتے تھے, اور یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ان سے دنیا لینے میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے, کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. ہاں ایک فضیلت ہے, غلط جگہ سے نہیں لی, اچھی جگہ سے لی, لیکن جو لیا وہ شایہ نشان نہیں ہے, وہ کوئی خاص بات نہیں ہے. ہاں کچھ تھے جو دنیا لینے نہیں آئے, وہ آئے ہی اہل بیت کے پاس کسی خاص مقصد سے تھے, اور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین نے ان کو نوازا, پھر اسی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. تو ان کو نوازتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ بھائی تمہیں کیسے کرنا ہے اس کام کو. اس وجہ سے اہل بیت کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے ان میں بھی کیٹیگریز بن گئیں, ان میں بھی کیٹیگریز بن گئیں. مثلا کچھ لوگ وہ تھے جو ان سے مثلا جنگ کے فنون سیکھتے تھے, جنگ کے فنون سیکھے, جنگ کے اندر ماہر ہو گئے, بڑے زبردست کمانڈر بن گئے. کچھ وہ تھے مثلا جنہوں نے ادبیات سیکھ لیں, لٹریچر سیکھا. کچھ وہ تھے جنہوں نے حدیث سنی, مثلا فقہ کے اوپر ماہر ہو گئے, کچھ عقائد پہ ماہر ہو گئے. ان میں کچھ افراد ایسے تھے, منیمم تو سب میں تھا, منیمم تو سب میں تھا, اگر وہ منیمم نہیں ہوتا تو وہ نزدیک بھی نہیں ہوتے. پھر کچھ افراد ایسے تھے جو اس راستے کے ماہر ہو گئے. کس راستے کے؟ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسپریچول ڈیولپمنٹ, کہ انسان اپنی معنوی نفسانی ترقی کیسے حاصل کرے. کچھ لوگ اس کے ماہر ہو گئے, اور ان لوگوں نے پھر دوسرے انسانوں کو تربیت دینا شروع کی, ان سے دوسرے انسان تربیت ہوئے, اور یہ پھر مختلف راستے چلنا شروع ہو گئے. مولا امیر المومنین کے ہمراہ ایسے کافی لوگ تھے کہ جو امام کے خواص میں شمار کیے جاتے تھے. تو وہ لوگ تھے جن کو امام نے اسپریچولی ڈیولپ کیا تھا, اور ان کے اندر وہ مثال کے طور پر پوٹینشیل تھا کہ وہ امام کے پاس آتے تھے, سیکھتے تھے, اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے تھے. پھر اس کی برکات بھی تھیں, مثلا کسی کو کوئی اور نام یاد ہو یا نہ ہو تو مثلا حضرت کمیل کا نام تو سبھی کو یاد ہے کہ بھئی یہ جو دعائے کمیل کی برکت ہے, اور وہ دعائے کمیل کی برکت ایک حضرت کمیل کے ذریعے سے صادر ہوئی ہے, تو کوئی نہ کوئی کمال تو ہوگا اس کے اندر, ورنہ اتنی عظیم الشان دعا کسی اور صحابی سے آ جانے چاہیے تھی. یہ دعائے کمیل کیوں حضرت کمیل سے آئی, اس میں کوئی خاص بات ہوگی, ہمیں نہیں معلوم کیا خاص بات. یا مثلا ایسی اگر ہم لوگ اپنی نسل کی بات کریں تو پوری تشیع کے اندر کسی بھی آپ امام بارگاہ میں جائیں, کسی بھی سینٹر میں جائیں, کسی بھی جگہ پہ جائیں, آپ کو مفاتیح الجنان ملی جائے گی, ملی جاتی ہے, تو خیر وہاں پہ بھی تھی, تو وہ مفاتیح الجنان ہر جگہ مل جاتی ہے. اچھا یہ شیخ عباس قمی نے لکھی کتاب کوئی بات تو ہوگی شیخ عباس قمی کے اندر جو مفاتیح الجنان اللہ نے جگہ جگہ پہنچا دی. تو کیا اس میں ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم, صرف اتنا پتا ہے کہ بھائی امیر مومنین کے ساتھ کچھ افراد تھے وہ خواص میں سے تھے. یہاں پہ ہم اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں خواص, جس کو ہم انگلش میں ترجمہ کریں مزہ نہیں آتا, لیکن اس کو ایلیٹس کہتے ہیں, کہ وہ ایک خاص گروپ تھا, خاص افراد تھے, وہ امیر مومنین سے سیکھتے تھے اور اس میں نفسانی ترقی ان کی بہت زیادہ تھی, جیسے میں نے مثال دی حضرت کمیل کی. اسی طرح ایک اور ایک شخصیت, ایک امام کے اصحاب میں ایک مقام رکھنے والے حارث حمدانی نام کر کے ہیں. یہ حمدانی نہیں ہے, حمدانی ہے. اس کا تھوڑا سا فرق ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا ان کے بارے میں, اور تھوڑا سا پہلے تو حمدان کے بارے میں اس کو عرض کرتا ہوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کے بارے میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, محمد و آل محمد, وعجل فرجهم يا علي. سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ایک ایران میں شہر ہے حمدان, میم کے اوپر زبر حمدان. حمدان شہر کی تاریخ بہت پرانی ہے. مثلا کہتے ہیں حضرت نوح کے پوتے تھے حمدان جنہوں نے یہ شہر بنایا تھا. اب پتہ نہیں اس میں کہاں تک صداقت ہے, لیکن بہرحال انسائیکلوپیڈیاز وغیرہ کے اندر جب حمدان کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بیان کرتے ہیں. پھر وہاں پہ کچھ چیزیں بھی ہیں ایسی واقعہ عجیب و غریب سی جو سمجھ میں نہیں آتا بہرحال کیا ہے, لیکن بہرحال اس طرح سے کہتے ہیں. یہ جو حارث ہے حمدانی ہے, حمدان یمن کا ایک قبیلہ ہے, اس کا اس حمدان سے کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل کوئی تعلق نہیں. حمدان یمن کا ایک قبیلہ ہے اور یہ یمن میں رہتے تھے. یمن آپ کو معلوم ہے کہ یمن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کا مرکز تھا. بڑے اہل بیت کے چاہنے والے اس شہر کے اندر رہا کرتے تھے, اور عبداللہ بن عباس یہاں پہ رہ چکے تھے تو اس کی وجہ سے شاید تاثیر تھی اس کے اوپر, لیکن اچھے لوگ تھے یہاں پہ. اور یہ قبیلہ حمدان یہ اصحاب رسول میں نہیں تھے, یعنی یہ لوگ دیر سے مدینہ کی طرف آئے, کوفہ میں آئے تھے یہ لوگ رہنے کے لیے. یہ قبیلہ یمن میں رہتا تھا. ایک جگہ پڑھا, اس کو کنفرم نہیں سمجھیے گا لیکن میں صرف بتا رہا ہوں, ایک جگہ میں نے پڑھا کہ حوثی حمدانی تھے. یہ جو حوث قبیلہ تھا یہ حمدانیوں کی برانچ تھی. اب نہیں معلوم یہ آج کے جو حوثی ہیں یہ اسی حمدان کے ہیں یا نہیں ہیں, اس پہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, میرے پاس تو نہیں ہے. شاید سرچ کروں تو مل جاتی, لیکن میرے پاس تو کم از کم ٹائم نہیں تھا یا میرے اندر اس کے اوپر انٹرسٹ نہیں تھا کہ میں اس کو ڈھونڈتا. شاید وہی ہوں شاید نہ ہوں. یہ حمدان قبیلہ کوفہ بننے کے بعد یمن سے نکلا اور کوفہ کے سراؤنڈنگ میں آ کے رہنے لگا. اس کا مطلب ہے یہ لوگ اصحاب رسول کاؤنٹ نہیں ہوں گے, چونکہ کوفہ ظاہر ہے کہ بعد میں ڈیولپ ہوا ہے, تو یہ لوگ کاؤنٹ ہوں گے تابعین میں سے. جو رسول اللہ کے اصحاب کے بعد کی کلاس ہے تابعین, اس میں یہ لوگ کاؤنٹ ہوں گے. لیکن خود حارث حمدانی ان کا بڑا مقام سمجھا جاتا ہے. ان کی شخصیت ایک تو یہ کہ امیر المومنین کے چند خاص اصحاب میں سے شمار کیے جاتے ہیں. امیر المومنین نے ہر ایک کو کوئی فن بھی سکھایا ہے. مثلا مشہور ہے ابو الاسود دوئلی نام کر کے امیر المومنین کے صحابی تھے جن کو لٹریچر سکھایا تھا. آج کی عربک لٹریچر زیادہ تر ابو الاسود دوئلی سے اپنے آپ کو ایکسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. امیر المومنین نے حارث حمدانی کو حساب کتاب کا فن سکھایا تھا. یہ حساب کتاب کے ماہر تھے, جس کو آج کی زبان میں ہم لوگ شاید میتھمیٹکس کہہ سکیں گے. اور ان کی جو حساب کتاب کی مہارت تھی وہ دو جگہوں کے اوپر اسلامی معاشرے میں نظر آتی تھی. ایک تو یہ کہ جب گورنمنٹ کا بجٹ اور مالیات ٹیکسز کی بات ہوتی تھی, اور دوسرا جب ارث کی تقسیم وراثت کی تقسیم کی بات ہوتی تھی تو اس میں ان کو بہت ماہر سمجھا جاتا تھا. ان کی اولاد میں بھی یہ مہارت تھی. ایک قول کے مطابق ان کی اولاد میں بھی مہارت تھی, چونکہ بعد میں کچھ لوگ آئے جو ابن حارث کے نام سے مشہور ہوئے اور وہ اسی فن کے ماہر تھے, تو لوگ کہتے ہیں شاید وہ حارث کے فرزند رہے ہوں گے. حارث حمدانی کی ایک تو یہ خاصیت تھی. دوسری خاصیت جو ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ تھی, اس سے زیادہ امپورٹنٹ, وہ یہ کہ امام کے عاشق تھے, انتہائی عاشق. ایک واقعہ بہت نفیس واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، بہت سخت گرمی تھی. اب پتہ نہیں وہ حجاز میں جو گرمی پڑتی ہے وہ ابھی بھی کم نہیں پڑتی، اس زمانے میں اس وقت کیا گرمی پڑ رہی ہوگی، کہ بہت سخت گرمی تھی. اور امیر مومنین کے گھر تشریف لے آئے حارث ہمدانی دوپہر کے وقت میں، سخت گرمی کے وقت میں جب لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، وہ امیر مومنین کے گھر پر آئے. امیر مومنین نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اب پوچھا کہ کیوں آئے ہو تو کہا کہ نہ میں کسی کچھ لینے آیا ہوں، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے جس میں میری مثلاً کوئی ضرورت ہے جس کو میں پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، صرف آپ کی محبت مجھے کھینچ کے لائی ہے، آپ کا دیدار مجھے کھینچ کے لایا. اچھا ظاہر ہے کہ یہ دو شہر میں رہنے والے نہیں ہیں کہ مثلاً بچھڑے ہوئے مہینوں گزرے ہوں گے، ہفتوں گزرے ہوں گے، نہیں صبح کو شاید دیکھا ہوگا مسجد کے اندر، لیکن پتہ نہیں ان کے اندر کیا طلب اٹھی کہ وہ دوپہر کے وقت میں امیر المومنین کے گھر پر آئے، کہا میں کسی وجہ سے نہیں آیا ہوں، صرف آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا. امیر المومنین نے اس موقع کے اوپر ایک روایت ارشاد فرمائی، بہت تاریخی روایت. امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تم صرف اس محبت میں میرے پاس آئے ہو کہ مجھے دیکھنا چاہتے ہو، تو میں تین جگہوں پہ تمہارے پاس آؤں گا، تین جگہوں پہ میں تمہارے پاس آؤں گا. ایک اس وقت جب تمہاری سانسیں ہنجرے پہ پہنچی ہوئی ہوں گی، جب تم لبے مار گوگے میں تمہارے پاس آؤں گا. فرمایا ایک اس وقت آؤں گا جب تم محشر صراط پر ہوگے، جب تم پل صراط پہ چلنے لگو گے میں اس وقت آؤں گا تمہارے پاس. اور کہا ایک اس وقت آؤں گا جب حوض پہ پہنچنے والے ہوگے، میں اس وقت تمہارے پاس آؤں گا. اگر تم میری محبت میں آئے ہو، میں تمہاری محبت میں اتنا آؤں گا. اللہ کہاں ہارے سمدانے، کہاں ہم، کیوں وہ فضل کرنے والے ہیں، وہ بخشنے والے ہیں، وہ نوازنے والے ہیں. ان شاء اللہ دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد، اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. اچھا یہ جو جملہ امام نے ارشاد فرمایا، یہ جو مکالمہ ہوا، یہ آپ خود احساس کر رہے ہیں نا، یہ عام محبت نہیں ہے. یہاں پر حارث ہمدانی کے اندر یہ کیفیت ہے. اور یہ جو امام نے بھی جملہ فرمایا میں اس طرح سے آؤں گا، یہ امام کیا ہر آدمی کو کہیں گے یہ جملہ؟ ہر آدمی کو یہ راز بتائیں گے کہ ایسا ہونے والا ہے؟ بہت سارے لوگ نااہل ہیں، وہ اس کو سن ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ شاید ہم سے ایک غلطی ہو گئی، وہ یہ کہ ہم نے اہل بیت کے بعض راز نا اہلوں کو بتا دیے. یہ جو بعض کہتے ہیں علماء کہ یہ جو معاشرے کے اندر خرابی آئی ہے، ایک وجہ کیا تھی؟ ہم نے راز سنبھالے نہیں. جو ہمیں راز سنبھال لینے چاہیے تھے وہ ہم نے نا اہلوں کو بتا دیے. ان نا اہلوں کو پتا چلے تو وہ کیپیسٹی نہیں تھی ان کے اندر، نہیں سنبھال سکے وہ لوگ، اور انہوں نے کچھ نہ کچھ ریئیکشن دے دیا، کچھ نہ کچھ ریئیکشن دیا، اور وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. تو ایک بات یہ کہتے ہیں. تو بہرحال یہ جملہ عام جملہ نہیں ہے، امام ہر ایک سے نہیں کہیں گے. یا مثال کے طور پر ایک موقع اور موقع کے اوپر حارث ہمدانی آئے امام کے سامنے اور امام نے ان سے ایک جملہ کہا. اب یہ دیکھیے یہ اورینٹیشن سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے اورینٹیشن کیا ہے. امام نے ان کو دیکھا اور کہا کہ اس طرح سے فرمائے کہ اے حارث، بعد میں کمیت اسدی بہت بڑے شاعر تھے اہل بیت کے چاہنے والوں میں، انہوں نے امام کا یہ فرمان شعر میں بنا دیا تو وہ ڈاکومنٹڈ ہو گیا اور شعر بڑا مشہور ہو گیا. اور امام نے فرمایا اے حارث، کوئی مرنے والا مجھے دیکھے بغیر نہیں مرے گا، کوئی مرنے والا مجھے دیکھے بغیر نہیں مرے گا، چاہنے والا ہوگا تو میرا دیدار اسے سکون دے گا، دشمن ہوگا تو میرا دیدار عذاب دے گا، کوئی مرنے والا مجھے دیکھے بغیر نہیں مرے گا. مولا سب کو اچھی خوبصورت پاکیزہ زیارت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، محمد. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی شخصیت کیسی ہے. ایک معنی میں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عوامی لہجے میں، ہم لوگ کہتے ہیں پراسرار شخصیت. امام ان سے موت کی بات کی باتیں کر رہے ہیں, امام یہ بتا رہے ہیں یہ ہوگا یہ ہوگا, امام ہر ایک سے یہ باتیں نہیں کہتے تھے. تو ایسی ایک شخصیت کو امام نے خط لکھا ہے, حارث حمدانی کو امام نے خط لکھا ہے. یہ خط نہج البلاغہ میں 69 نمبر پر ہے, 69 پر, مفتی جعفر حسین صاحب اعلی اللہ مقامہ کی ترتیب میں. اور جہاں تک آج میں سرچ کر رہا تھا, تقریباً جو مجھے ابھی تک احساس ہوا اکثر لوگوں کی ترتیب میں وہ 69 بنتا ہے. 68واں خط عبداللہ بن عباس کے نام پر ہے, وہ بھی اخلاقی نصیحتیں, میں آپ کی خدمت میں اسے دن میں ایک دو دن میں عرض کر دوں گا, شاید کل ہی عرض کر دوں. اور 69 جو لیٹر ہے مکتوب ہے وہ حارث حمدانی کے نام پر ہے. نہج البلاغہ میں کم از کم اس خط کے اطراف میں بیک گراؤنڈ نہیں لکھا کہ حارث حمدانی کو یہ خط کیوں لکھا. جہاں تک میں دیکھ پایا, البتہ میں کل اور ڈھونڈوں گا اس کو, شاید مجھے اس لیٹر کا کوئی بیک گراؤنڈ مل جائے, لیکن ابھی تک مجھے کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ملا سوائے خود ان کی شخصیت کے. خود ان کی شخصیت ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ مثلا اس قسم کی نفیس پاکیزہ پر اسرار شخصیت ہے تو یہ خط کیوں دیا ہوگا. ظاہر ہے یہ خط جو ہے وہ ٹیکس کے بارے میں نہیں ہے, یہ خط دشمن سے لڑنے کے بارے میں نہیں ہے, یہ خط اخلاقی نصیحتیں ہیں. تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ مثلا کسی موقع پر مثلا حضرت حارث نے یہ کہا ہوگا کہ مثلا مجھے تربیت کے لیے کچھ تحریر فرما کے دیں, کچھ ڈاکومنٹ کر دیں, اور امام نے یہ خط ارشاد فرمایا. ایک بات اور ہے جو کافی لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ شاید یہ خط دور خلافت کا نہیں ہے, شاید یہ خط دور خلافت سے پہلے کا ہے. اس کا مطلب پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملہ تربیتی ہے, یہ معاملہ حکومتی نہیں ہے. اچھا, اس کا مضمون میں حکومت کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے, حکومتی خط نہیں ہے یہ, جو کبھی کسی والی کو لکھتے ہیں مثلا کسی کمانڈر کو لکھتے ہیں, ویسا کوئی خط نہیں ہے یہ. تو یہ خط بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک تربیتی خط ہے, جیسے کہ مثلا میں نے عرض کیا عنوان بصری کو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم کیا کرو, تو امام نے حارث حمدانی کو یہ خط لکھا ہے. اور یہ خط 69 نمبر ہمارے پاس موجود ہے, اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا ہم سے ممکن ہے اس کو ہم اگلی مجالس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. دعا کیجیے کہ انشاءاللہ خدا کامیابی نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اب یہاں ایک مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ, یا کہ یہ میرے ساتھ ایک مشکل ہے, ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل یہ بنتی ہے کہ بعض نصیحتیں ایسی ہیں دیکھنے میں سادہ ہیں, ہم ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے, ہم ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے. تو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا کہ اس نصیحت میں ڈیپتھ کیا ہے, اس نصیحت میں خاص بات, میں اپنی دانش میں کہہ رہا ہوں عوامی الفاظ میں, خاص بات کیا ہے. آپ کوشش کیجئے کہ آج رات اس کو کہیں نہ کہیں اپنی نظروں سے گزار لیں. سب کے پاس موبائل ایپس ہیں, اس میں دیکھ لیجئے, گھروں میں نہج و بلاغہ موجود ہے, دو صفحے کا مشکل سے یہ خط ہے, تو اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے گا. مکتوب نمبر 69, اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. تو سرسری طور پر دیکھ کر شاید کہہ رہا ہوں, کوئی یہ کہے کہ بھائی ہمیں کو سمجھ میں نہیں آیا, مثلا میرے جیسے آدمی جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ خاص بات کیا ہے تو میں کہتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تو ممکن ہے کوئی کہے کہ سمجھ میں نہیں آیا, لیکن تھوڑا سا رکیں, تھوڑا سا اس کے اوپر محنت کریں گے. جب محنت کریں گے تو شاید کچھ پوائنٹس ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالی. مثلا میں صرف پہلا جملہ عرض کرتا ہوں اور اس کے اوپر تھوڑے سے ارائز عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میرے پاس جو آسان ترین راستہ تھا وہ یہی تھا کہ میں اس کو موبائل پہ رکھ لوں تاکہ پھر مشکل نہ بنے. لکھا ہے من کتاب لہ علیہ السلام الى الحارث الحمدانی, امام کا مکتوب حارث حمدانی کے لیے. وتمسک بحبل القرآن وانتصحہ واحل حلالہ وحرم حرامہ وصدق بما اسلف من الحق. جس طرح سے خط شروع ہوا ہے کنفرم ہے کہ یہ خط کی ابتدا نہیں ہے، یہاں کچھ اور تھا. اس کا مطلب یہ کہ شروع کا حصہ مس ہو گیا. اچھا سید رضی نے ایسا کیوں کیا، شروع کا حصہ کیوں نہیں ڈالا؟ احتمال قوی ہے کہ شروع میں خطبہ ہوگا، چونکہ امام ظاہر ہے کوئی بھی خط بسم اللہ کے بغیر شروع نہیں کریں گے. حمد و ثنا فرماتے تھے، اللہ کے نبی پر درود بھیجتے تھے، بعض خطبوں کے اندر، بعض مکتوبات کے اندر وہ حمد و ثنا موجود ہے، اکثر کے اندر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سید رضی نے شاید طوالت کی خاطر کہ بار بار خطبہ ریپیٹ ہوگا، ہر مکتوب کے اندر مکتوبات میں سے وہ خطبے نکال دیے مکتوبات. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سید رضی بلاغت کی خاطر لکھ رہے تھے، اب وہ جملے ایک دفعہ لکھ دیا انہوں نے ایک مکتوب میں، دوسری دفعہ لکھ دیا، اب وہ بار بار لکھتے تو وہ پھر حدیث کی کتاب بن جاتی، اور سید رضی اس کو حدیث کی کتاب کا رنگ نہیں دینا چاہتے تھے. انہوں نے اس کا نام نہج البلاغہ رکھا تھا، اور اس میں بھی راز شاید یہ تھا کہ سید رضی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شیعوں کی کتاب بن جائے، تو صرف مثلا شیعہ پڑھیں گے دوسرے نہیں پڑھیں گے، وہ چاہتے تھے سب پڑھیں اسے، تو انہوں نے اس کو حدیث کا نام نہیں دیا بلکہ بلاغت کے نام سے رکھا. اس خاطر وہ شروع کا حصہ اس کے اندر نہیں ہے. لیکن بہرحال انسان کا دل تھوڑا سا کسمس آتا ہے کہ کاش وہ شروع والا حصہ بھی ہوتا تو اس کا ایک ٹون بنتا ہے، پھر ڈیولپ ہوتے ہوئے ہم اس تک پہنچتے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا، شروع یہاں سے ہوا. واو لکھا ہوا ہے شروع میں، و تمسک، اور اس کا مطلب کنفرم پہلے کچھ ہے، ورنہ اور سے کیوں شروع ہوگا؟ بس یہ مس ہو گیا یہاں. و تمسک بحبل القرآن، اور حارث حمدانی سے فرمایا کہ قرآن کی رسی کو تھامے رہو، تھام لو، وانتصح ہو، اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کے حلال کو حلال قرار دو، اس کے حرام کو حرام قرار دو. وصدق بما اسلف من الحق، حق میں سے جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس کی تصدیق کرو، حق میں سے جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی تصدیق کرو. بس یہاں پہ رک جاتے ہیں، دو تین جملے عرض ہوئے، پہلے جملے کو لے لیں، تمسک بحبل القرآن، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد وعجل فرد موجودہ علماء جو اس بیانات کی تشریح کرتے ہیں ان میں ایک مشہور نام آیت اللہ جوادی عاملی کا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی، وہ مفسر قرآن بھی ہیں، علم اخلاق کے استاد بھی ہیں، اہل بیت کے کلمات کو من جملہ نہج البلاغہ کو انہوں نے کئی دفعہ مختلف انداز میں بیان کیا. تمسک بحبل القرآن پر بہت خوبصورت انہوں نے ایک بیان ارشاد فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے سورہ قدر سے استفادہ کیا، سورہ قدر سے لے کر تشریف لائے، اس میں کہا کہ امام نے فرمایا کہ قرآن کی رسی کو تھام لو، قرآن کی رسی کو تھام لو. اچھا بہت خوبصورت ایک تعبیر آیت اللہ نے استعمال کی، انہوں نے کہا کہ جب خدا نے قرآن نازل کیا، معذرت کے ساتھ ذرا سا سخت لفظ انہوں نے استعمال کیا، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، تو خدا نے نازل کیا یا گرا دیا، کیا کیا خدا نے؟ صحیح. تو مثال کے طور پر اگر گرا دیں تو کیا ہوتا ہے، مثلا چھت سے کوئی چیز گرا دیں تو کیا ہوگا، وہ زمین پہ گر جائے گی. صحیح. تو کیا خدا نے مثلا اسقاط گرا دینے، اسقاط سخت کر دینا، گرا دینا، کیا خدا نے قرآن گرایا ہے یا خدا نے قرآن نازل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، خدا نے گرایا نہیں ہے، گرایا جو ہے وہ بے ادبی بھی ہے، اور پھر گویا نعوذ باللہ تعالی قرآن زمین پہ ہے اور گرا ہوا ہے، تو فرمایا نہیں گرایا نہیں ہے، خدا نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہاں پہ ایک موقع فائدہ اٹھاتا ہوں، یہاں پہ تو ضمیر جو ہوا کی ہے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، سب قرآن پہ پلٹائیں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. صحیح ہے، سب قرآن پہ پلٹائیں گے. اچھا اب کیا کریں گے، ایک اور آئے کریمہ ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا ہے. اب اس کو کہاں پلٹائیں گے، پیچیدگی آئی سامنے، ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں کہا کہ اس کو نازل کیا لیلۃ قدر میں، وہ کیا تھا، قرآن، اب کیا کریں گے جب خداوند متعال فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا عربی قرآن، اب کیا نازل ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے قرآن کریم کی ایک کوئی اور حقیقت بھی ہے، اور یہ جو حقیقت قرآن ہے وہ اس حقیقت اعلیٰ کا کوئی زمینی اظہار ہوا ہے، ورنہ وہ دوسری آئے کریمہ سنبھالنا ناممکن ہو جائے گی. دوسری آئے کریمہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر نازل کیا. اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی اور حقیقت ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کس سے رابطہ کرتے ہیں؟ اس قرآن سے یا اس قرآن سے؟ ہم اس قرآن سے آگے نہیں بڑھ رہے، ہم اس قرآن کی سوچتے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے. ہمارے پاس موجود ہے کہ قرآن قیامت کے دن شکوہ کرے گا کہ میں تھا اور پڑھا نہیں گیا. کون شکوہ کرے گا؟ اس کا مطلب ہے ایک حقیقت پیچھے ہے ہمارے پاس. تو ہم جب قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو کیا اس حقیقت سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. بس صرف پوائنٹ کے طور پر، بس وہ دوسری آئے کریمہ کو ضرور سوچے گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. قرآن نازل ہوا، انہوں نے فرمایا کیا گرایا ہے یا نازل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، گرایا نہیں ہے بلکہ نازل کیا ہے. اب نازل ہونے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہا تمسک، قرآن سے تمسک کرو. تمسک بحبل القرآن، تم قرآن کی رسی کو تھام لو. تمسک تو ہمیں پتہ ہی ہے، قرآن کی رسی کو تھام لو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ قرآن کی رسی لٹکی ہوئی ہے گویا، اگر میں یہاں سے تھام لوں تو اوپر کس سے بندھی ہوئی ہے یہ؟ اگر میں اس قرآن کی رسی کو یہاں سے تھام لوں، صحیح ہے، تو یہ اوپر کس سے بندھی ہوئی ہے؟ اوپر خود خدا سے بندھی ہوئی ہے. اب میرے پاس سارے چانسز ہیں کہ میں اس رسی کو تھام کر یہیں رہوں یا اوپر چلا جاؤں، اور کتنا اوپر جاؤں. یہ اس جملے کے اندر ہے، تمسک بحبل القرآن. اگر یہاں یہ حبل نہیں ہوتی نا، رسی کا لفظ نہیں ہوتا، تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تھے، ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے. ہم تمسک بالقرآن ہوتا تو ہم سمجھتے یہ ایک دو جلد کے اندر ہے، اسے تھام لو، تو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. امام نے کہا نہیں، بحبل القرآن، قرآن کی رسی کو تھامو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم قرآن پکڑ لو، تھام لو، اب سفر شروع کرو، اب سفر شروع کرو، اب اوپر آنے کی کوشش کرو. اور اس لیے ہمارے پاس وہ روایت موجود ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائے گا ایک ایک آیت پڑھو اور بلند ہوتے چلے جاؤ، بلند ہوتے چلے جاؤ. اس کا مطلب ہے یہ قرآن ہمیں یہ بلندی دے گا، قرآن کریم ہمیں یہ بلندی دینے آیا ہے. یہ بلندی کیسے نصیب ہوگی؟ امام نے فرمایا تمسک بحبل القرآن، اس کے حلال کو حلال قرار دو، اس کے حرام کو حرام قرار دو، صحیح ہے؟ اور جو حق بیان ہو چکا ہے اس کی تصدیق کر لو. اب میں یہاں پہ بس ایک جملہ اور عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کیا حارث حمدانی قرآن کے حلال کو کچھ اور کہہ سکتے تھے؟ کیا حارث حمدانی قرآن کے حرام کو کچھ اور کہہ سکتے تھے؟ تو امام نے یہ جو کہا کہ اس کے حلال کو حلال کرو اور اس کے حرام کو حرام، تو یہ کیوں فرمایا؟ بھائی کوئی چانس ہے کہ کوئی مسلمان حلال قرآن کو کچھ اور کہے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ معاملہ کہنے کا نہیں ہے، معاملہ کرنے کا ہے. یہ معاملہ کہنے کا نہیں ہے. یہ جو امام نے فرمایا اس کے حلال کو حلال کرو، یہ بھی نہیں ہے وہاں پر احل، اس کے حلال کو حلال کرو، اس کے حرام کو حرام کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم بہت سارا قرآن پڑھتے رہو گے، اس میں ایک جملہ آئے گا کہ یہ منع ہے، اور تمہارا دل مطمئن نہیں ہوگا. صدق اس حق کو قبول کر لو، تصدیق کر دو جو گزر چکا. حق بہت وسیع ہے، اس کے اوپر کل انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق نصیب فرمائی. خدا کے حلال کو حلال کرو جو قرآن میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ کرنے کا معاملہ ہے. کہ اگر خدا تعالیٰ مثلاً یہ کہتا ہے ولا تجسسو، تجسس مت کرو، تو تم حلال کو حلال کرو، حرام کو حرام کرو. اگر خدا کہہ رہا ہے یہ مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، نہ کرو غیبت تم میں سے بعض دوسرے بعض کی، تو مت کرو. یہ اصول بناؤ کہ اگر خدا کی کتاب ایک چیز کہتی ہے یہ کرو تو تم کرو، اور وہ کہتی ہے نہیں کرو تو تم صرف پڑھ کر اکتفا مت کرو بلکہ کر کے دکھاؤ. جب یہ کرو گے تو تمسک ہے، جب نہیں کرو گے تو تمسک نہیں ہے. اچھا جب کرو گے اور تمسک ہوگا تب تم بلند ہوگے، اور اگر کہتے رہو اور نہ کرو تو تمسک کہاں ہوا؟ تمسک نہیں ہوا تو رسی لٹکی ہوئی ہے، میں اس رسی کو دیکھ رہا ہوں لیکن میں اونچا نہیں ہو پاؤں گا. یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہاں سے کام شروع ہوگا. تو مثال کے طور پر انسان کیا کرے؟ قرآن کریم کو دیکھے، اپنے آپ سے پوچھے بھائی میں نے اس میں کس کے حلال پہ عمل کیا یا نہیں کیا، اس کے حرام کو حرام کر لیا یا نہیں کر لیا. اس طرح اپنی زندگی کو قرآن کریم کے پیرامیٹر کے اوپر ڈیولپ کرے، آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہو جائے. یہ کہ بلند ہوگا تو کیا ہوگا، یہ امام کے قول میں آنا چاہیے. اگر امام کا قول یہاں سے شروع ہو رہا ہے تمسک بحبل القرآن، حلال کو حلال کہو، حرام کو حرام کہو، بما اسلفا، جو حق جا چکا ہے اس کی تصدیق کرو، پھر یقیناً آگے آنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو کیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں انسان کیا سوچتا ہے؟ زندگی کتنی رہنی ہے، کرنا کیا ہے یہاں پہ؟ آخر میں بس یہ بات سمجھ میں آتی، اور اس مکتوب کے اندر یہ چیز بہت خوبصورت آئی ہوئی ہے کیا یہاں پر، یہاں پہ کیا ہے؟ یہ بات بہت سخت ہے کہ انسان کا ذہن اس دنیا کی باؤنڈری سے نکل کر مسلسل سوچے. ہم لوگ بہت کم اس دنیا کی باؤنڈری سے نکل کے سوچ پاتے ہیں کبھی کبھی. بہت مشکل ہے کہ کوئی انسان اس دنیا کی باؤنڈری سے نکل کے مسلسل سوچنا شروع کرے، واقعاً سخت ہے یہ. اگر کوئی یہ کرنا شروع کر دے تو پھر اس کو بہت ساری چیزیں فوراً سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ہم لوگ مشکل یہ کہ اس میں پھنس گئے اس دنیا کی باؤنڈری کے اندر. اور یہ جو حارث ہمدانی ہیں، دو روایتیں ان کی ہیں، دونوں موت کے بعد کی ہیں یا موت کی ہیں، اس کا مطلب ہے حارث ہمدانی اس باؤنڈری سے نکل چکے تھے یقیناً. وہ تو خیر اصحاب خواص میں سے تھے تو یقیناً نکل چکے ہوں گے، لیکن کچھ لگتا ہے ان کی کوئی خاصیت ہے. تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 8-9 دن اس کے اوپر محنت کریں گے، شاید خدا اس کے صدقے میں ہماری باؤنڈریز کو ذرا پھیلا دے، ہمیں اس محدودیت سے نکلنے کا موقع دے دے. چونکہ انسان کسی جب ایک کلام کے اوپر محنت کرتا ہے تو اس کلام کا کوئی نہ کوئی معنوی اثر اس کے اوپر ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے، برا ہوتا ہے تو اس کا برا اثر ہوتا ہے. ہم اس کلام کو پڑھنے کی طرف جائیں گے جو مولا امیر المومنین جیسے نے حارث ہمدانی جیسے کو کہا ہے، تو اس کی یقیناً ایک نورانیت ہوگی، اور اس نورانیت کو ہم محظوظ ہو سکتے ہیں اس نورانیت سے اگر ہم اگلے دنوں میں اس کے اوپر محنت کریں. تو میں آپ سے بھی کہوں گا دعا کریں کہ میں بھی محنت کر سکوں اور ہم سب مل کر اس کے اوپر محنت کریں. اللہ نے اجتماع کے اندر بہت برکت رکھی ہے، اجتماعی کاموں کے اندر خدا نے بڑی برکت رکھی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تو چاہیں اور آپ کی دعا مجھے نہ گھسیٹے. اگر آپ نے چاہا تو خدا مجھ جیسے کم ظرف اور نکمے سے بھی یہ کام کروا لے گا، لیکن آپ کو چاہنا پڑے گا، آپ کو چاہنا پڑے گا. تو آپ خدا سے دعا کریں تاکہ انشاءاللہ وہ فیض خدا کا، امیر المومنین کی ذات کا فیض، وہ یہاں پہ جاری ہو جائے کسی طریقے سے، اور اس میں ہم برکتیں لائیں گے اس کام کو آسان کرنے کے لیے کہ ہمارے دلوں کو وہ تیاری نصیب ہو اہل بیت کے مصائب سے. یہ جو مصائب ہیں یہ واقعاً معرکہ ہونے چاہیے کہ یہ انسان کے دل کو اس قساوت سے نکال کر محبت کی طرف لے کے جاتے ہیں. انسان محبت کے بغیر نہیں رو سکتا, قسی القلب انسان نہیں روتا ہے. جو جس دل کے اندر بہرحال کوئی محبت ہوگی, کوئی جذبہ ہوگا, وہی آنسو بہائے گا, ورنہ کوئی کیوں آنسو بہائے گا؟ آپ پتھروں کو دیکھ کے آنسو نہیں بہائیں گے, آپ عمارتوں کو دیکھ کے آنسو نہیں بہائیں گے, لیکن خدا متعال نے آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر بہرحال محبت قرار دی ہے اہل بیت اطہار کے لیے, ان کے مصائب کے لیے. لہذا میں عرض کرتا ہوں, اس کو اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں, کہ آپ کبھی کبھی مجلسوں میں روتے ہیں, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان تنہائی میں بھی رو لیتا ہے. یہ عین محبت ہوگی, اس کے بغیر انسان نہیں رو سکتا, تنہائی میں نہیں رو سکتا. مجلس میں شاید ماحول کی وجہ سے رو لے, لیکن اگر کوئی مثلاً سید الشہداء کی یتیمہ بچی کی پیاس یاد کر کے تنہائی میں رو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ سچی محبت میں رو رہا ہے, ورنہ نہیں رو سکتا تھا. اس کے دل میں محبت بھی ہے, سچی محبت ہے. عزیزوں, میں معمولاً کوشش کرتا ہوں بی بی کی ذات گرامی سے تبرک حاصل کرنے کے لیے جہاں کہیں عشرہ مجلس پڑھوں, پہلے دن مصائب بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. بعض اوقات مناسبت بھی نہیں ہوتی, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ بی بی ام الائمہ ہیں جن کے در اقدس پہ تمام آئمہ نے آنسو بہائے ہیں, ان کا ذکر شاید ہم لوگوں کے لیے یقیناً برکت کا سبب ہے. ہماری ظرف میں طاقت کتنی ہوگی, اور کون ہوگا جو ان بی بی کے مصائب پہ نہیں روئے گا؟ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جب تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, ان کا احترام کیا کرتے تھے, اور سیدہ طاہرہ کو دیکھ کر فرماتے تھے مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. وہ احترام فرمایا جو کسی کا نہیں فرمایا. وفات گرامی سے پہلے 6 مہینے تک سیدہ طاہرہ کے سلام اللہ علیہا کے گھر پہ کھڑے ہو کر فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, اور نبی کیوں ارشاد فرما رہے تھے؟ تاکہ مدینے کے بچے بچے کو پتہ چل جائے کہ یہ دروازہ جلانے کا نہیں ہے, یہ دروازہ احترام کرنے کی جگہ. کبھی فرماتے تھے کہ جبرائیل بھی آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں, تو یہ قوم کو بتانے کے لیے تھا کہ تم لوگ دھکے دے کر اس دروازے میں داخل مت ہونا. اور عزیزو, ایک روایت بس اور عرض کروں اگر آپ کی خدمت میں. ایک موقع پر ایک آدمی مولا چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھے صاحبزادی سے نوازا ہے, بچی سے نوازا ہے, میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے. امام فرماتے ہیں کہ تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. امام گریا فرماتے ہیں, اتنا گریا فرماتے ہیں کہ راوی کہتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. پھر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں بی بی سیدہ کے چاہنے والوں کے لیے, فرماتے ہیں اگر تم نے نام فاطمہ رکھا ہے تو اس بچی کو کبھی تھپڑ نہیں مار رہا. اے امام, اے امام, امام کیا سوچ کر رو رہے ہیں؟ امام اپنی جد ماجدہ کو لگنے والی کو سر سوچ کر رو رہے ہیں. یہ کائنات کا کیسا حادثہ تھا, ایسا حادثہ تھا کہ استاد فاطمی نیا کے بقول جب بی بی کو وہ ضرب لگی تو فرمایا یا مہدی ادرکنی, پوری کائنات میں ایک ہی ہے جو بی بی سیدہ کی
بدلا دے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. پروردگار تجھ واسطہ نبی اور اولاد نبی کا ان کے مصائب کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے خدایا جتنے بھی قید و بند ہمارے اندر ہے معنوی پرواز کے لیے معنوی تکامل کے لیے خدا تمام رکاوٹوں کو بندوں کو ہم سے دور فرما. اے خدایا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. خدایا پاکیزہ موت نصیب فرما, شہادت کی موت نصیب فرما. سید الشہداء مولا امیر المومنین کی رخ انور کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.